بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جیسے گزشتہ مرتبہ بات کی تھی کہ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس سلسلے میں جو اس کا پس منظر تھا، کیا اس کے اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، جو معلوماتی اور تاریخی باتیں اس سلسلے میں ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس سلسلے میں محرم کے بارے میں جو احکام ہیں عملی طور پر، تاریخی طور پر، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ یہ محرم ہی کا وہ مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کی تدفین پہلی محرم کی صبح وجود میں آئی تھی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چونکہ بہت زیادہ تفصیل طلب تھا، اس لیے اس کو اس وقت کے لیے موقوف کر دیا تھا. آج انشاءاللہ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہے بہت تفصیل چونکہ تاریخ ہے، اور ہر ایک بات کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تاریخی لحاظ سے تو کئی باتیں ہیں. بہرحال کوشش کریں گے کہ آج کے ہمارا جو وقت ہے اس میں بات پوری کر لیں. اگرچہ یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہے، دو تین مجلس میں یہ باتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ضروری باتیں مکمل کر لیں. ایک اہم عنوان ہے، ہم ہمیشہ محرم میں یہ سنتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عاشورہ میں ہوئی، بڑے ظالمانہ ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا. باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے حقائق، اس کی تاریخ، اس کے بارے میں جو صحیح معلومات ہیں وہ ہم تک ہونی چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں تاکہ پورا تاریخی پس منظر سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا جو سلسلہ آیا، سب سے پہلے اتفاق ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، سب نے قبول کر لیا. ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، سب نے انہیں قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب جو پرانا مسئلہ تھا جاہلیت میں، جو کچھ چیزیں چل رہی تھیں، بعض لوگوں نے، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان پرانی چیزوں کو پھر ابھارنا شروع کر دیا. وہ کیا تھا؟ خاندانی عصبیت. اسلام سے پہلے یہ دو خاندان جو تھے مکہ مکرمہ کے، بنو ہاشم اور بنو امیہ دوسرے کہلاتے تھے. ویسے بنو عبد الشمس ہے لیکن وہ بنو امیہ کہلاتے ہیں. اگر تاریخ کسی نے پڑھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف. تو عبد مناف جو تھے ان کے چار بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد الشمس. ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، عبد الشمس کی اولاد میں بڑا بیٹا عبد الشمس کا تھا امیہ، تو وہ لوگ بنو امیہ کہلائے. اور ان دونوں خاندانوں میں کسی درجے میں کچھ تقابل رہتا تھا، جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. اسلام میں تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. قرآن کریم نے حکم دے دیا، انا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کریم نے تو ان چیزوں کو ختم کر دیا، احادیث نے ان کو بالکل اچھی طرح واضح کر دیا. لا فضل لعربین علی عجمی ولا لأسود ولا لأحمر علی اسود. یہ روایتوں نے بات واضح کر دی، قرآن نے بات واضح کر دی، صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے ان پرانے جاہلیت والی چیزوں کو جو کسی درجے میں ذہن میں پرانا طور پر موجود تھیں اور صحابہ اس کو بھول چکے تھے، اب چونکہ صحابہ کے بعد والے لوگ بھی بہت سے تھے اور نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے، ان کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف پھر مائل کرنا شروع کیا اور ان میں پرانی جاہلیت والی چیزیں ابھارنی شروع کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو امت کے اتفاق سے ہوئے، لیکن چونکہ اس وقت یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان دونوں میں امت میں آپس میں تھوڑی سی بحث ہوئی اور ظاہر ہے کہ اتفاق سب کا اس پر ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، اتفاق ہو گیا تھا اور ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی سے اس پر راضی تھے، معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن کچھ سال تو سکون سے گزرے، 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، شروع کے 4 سال تو بہت سکون سے گزرے، بعد میں پھر مختلف لوگ ان میں خاص طور پہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا منافق ہو کر اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل ہوا، اس نے وہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کہ دیکھو خلافت بنو امیہ میں آ گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بنو ہاشم تو زیادہ افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو ہٹانا چاہیے، یہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت ان کی، خلافت ان کی بنی، ہر جگہ حاکم اور گورنر ان کے، جو بھی تھی، میں اس تاریخ میں بھی نہیں جانا چاہتا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک پورا ایک یہ سمندر ہے، حالانکہ میں تاریخ سے مجھے زیادہ بہت زیادہ یعنی تاریخ کا علم مجھے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی یہ باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ بنیادی ہیں اور ان کی بھی اگر تفصیلات میں جائیں تو بہت اس کے پیچھے گہرائی ہے۔ خیر ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب وغیرہ پہ بھی ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہی باتیں آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بہت سے لوگ تیار ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کے لیے، اور اگر وہ نہیں ہٹتے تو شہید کرنے کے لیے۔ آخر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بنیادی طور پر فتنے کو ابھارنے والوں میں بڑا شخص جو تھا عبداللہ بن سبا تھا، جو منافق تھا، اور اس زمانے میں آج کل کی طرح تو تھا نہیں کہ ایک نے ایک بات کہہ دی، خبر فوراً دوسری جگہ پہنچ گئی، ایک علاقے میں فتنہ پھیلایا، وہاں سے ہٹا، دوسری جگہ فتنہ پھیلا، تیسری جگہ پھیلا، اور جب تک وہ پکڑا گیا تب تک تو فتنہ بہت سے علاقوں میں پھیل چکا تھا، اب اسے قابو کرنا مشکل تھا۔ بہرحال آپس میں انتشار بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، وہ بھی ایک بہت طویل واقعہ ہے اور مستقل ایک دن اس کے لیے چاہیے کہ اس میں کیا حالات پیش آئے تھے، اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ ان کو شہید کرنے میں آپ کا بھی حصہ ہے، حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب باغیوں نے ان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے صاحبزادے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مستقل موجود تھے، سب نے دیکھا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پھر الزام آیا کہ آپ نے ہی تو ہمیں بلوایا تھا، آپ نے ہی تو ہمیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں، یہ آپس میں لڑانے کے لیے اور امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بہرحال یہ مختلف طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ خیر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، جو باقی حضرات تھے خلافت کے قابل اور اہل جو تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ امت کو مجتمع کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آئے کہ وہ خلافت کو قبول فرما لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا، خلافت کا مطالبہ نہیں تھا، ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ پہلے میرے رشتہ دار، میں ان کا خاندان کا ایک فرد ہوں، بنو امیہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا فرد ہوں، مجھے حق ہے کہ میں قصاص کا مطالبہ کروں، پہلے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے، وہ کون ہیں؟ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ باقی بات سے یہ واقعتاً کہ ان کا مطالبہ حق تھا، شریعت کے ایک حکم کا مطالبہ تھا کہ قاتلین سے قصاص لینا چاہیے، وہ کہتے فرماتے تھے کہ دیکھو پہلے قاتلین سے قصاص لو، اس کے بعد پھر امت آپس میں طے کر لے کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز تو ہے قصاص. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ان کے تمام فضائل اور ان کے صحابیت اور ان کے مقام کے، ہم سب ان کو مانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ دور تھے مدینہ منورہ سے، اندر کے حالات سے وہ پوری طرح شاید واقف نہیں تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ اجتہادی غلطی تھی، اور بات ظاہراً دیکھیں تو مطالبہ بالکل برحق تھا، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے خلافت کا معاملہ مستحکم ہو جائے، حکومت مضبوط ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم قصاص بھی لیں گے. قصاص لینے سے تو انکار نہیں، وہ تو حکم شرعی، کون انکار کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اور صحابہ کا بڑا مجمع جو ان کے ساتھ تھا، انکار کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایک تو بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلے سے ہی لوگوں نے الزامات لگائے تھے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں والعیاذ باللہ، حالانکہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ یہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لینے میں تاخیر فرما رہے تھے، اس کی بہت سی وجوہات تھیں. جب قصاص کے بارے میں مطالبہ آیا تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا کہ ہم ہیں قاتلین عثمان، آؤ آ کر قصاص لو. کیسے کرتے؟ پوری جنگ ہوتی اور جنگ میں وہ لوگ ہتھیار اٹھاتے، اور قصاص کیا ہوتا، بلکہ اور لوگ مسلمانوں کے اور شہید ہوتے، قاتلین کی تعداد اور بڑھ جاتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان حالات کو سمجھتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ٹھیک ہے، ہم حکومت کا معاملہ مستحکم کر کے پھر ہم قصاص کا معاملہ حل کریں گے. اور قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر حکومت کا معاملہ مستحکم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، وہ چاہتے تھے کہ انتشار باقی رہے، فتنہ باقی رہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں مصالحت ہو چکی تھی، معاملہ طے ہو چکا تھا، راتوں رات انہوں نے کیا کچھ لوگ یہاں اس طرف کی فوج میں، کچھ لوگ اس طرف کی فوج میں چلے گئے، بعضوں نے ادھر سے ادھر تیر مارے، وہ سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کر لی، بعضوں نے ادھر سے ادھر تیر مارے، یہ سمجھے کہ بغاوت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج والے اور ان کے حضرات سمجھے کہ وہاں سامنے سے بغاوت کی، ہمیں دھوکہ دے کر رات میں مار رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہمارے خلاف بغاوت کی اور رات میں دھوکہ دے کے ہمیں مار رہے ہیں. یہ پورا کا پورا جو بنیاد تھی وہ کون؟ عبداللہ بن سبا کے لوگ، اور یہ روافض اور شیعہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ظاہراً ماننے والے کہلاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ کی ابتدا کی تھی، ورنہ یہ حضرات جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. خیر یہ بھی ایک مستقل تاریخ ہے. جنگ جمل، جنگ صفین کے جو واقعات پیش آئے تھے بہت عجیب واقعات ہیں، لیکن ہم آج اس پر بھی بات کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، جیسے میں نے بتایا، معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے طالب نہیں تھے، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کہتے تھے میں خلیفہ ہوں. وہ فرماتے تھے پہلے قصاص، پہلے حکم شرعی حکم نافذ کرو، پھر آگے ہم خلافت. بہرحال آگے سلسلہ چلا. حضرت حسن رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. ایک ہی رات میں شریروں نے، شر پسند لوگوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت علی کی بھی شہادت ہو جائے، حضرت معاویہ کی بھی شہادت ہو جائے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بھی ہو جائے، لیکن باقی دونوں کی حفاظت رہی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. کیونکہ پہرا وغیرہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں، سیدھا سادہ سادہ زندگی تھی. ان کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت کے بعد یہاں کے لوگ، حجاز کے لوگ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ پہلے سے ایک باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. مجبور کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو ہی خلافت سنبھالنی ہوگی. انہوں نے مجبور ہو کر لوگوں کو بیعت کر لیا، اور بہرحال خلافت قائم ہوئی. لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے، اس پر وہ تیار نہیں تھے، اور 6 مہینے تک تقریباً انہوں نے امور کو دیکھا، معاملات کو دیکھا. 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر کے امت کو ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق کر دیا. یہ ایک بہت بڑا ایثار تھا، بہت بڑا ایثار تھا کہ کہاں تو ان کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی ان کی حکومت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب عام مسلمانوں کی طرح میں جیتا ہوں. بلکہ اگر یہ کہیں نا کہ عام مسلمان اگر جیتا ہے تو وہ تو پھر بھی بہت عافیت کے ساتھ جیتا ہے، اب ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا. اس لیے کہ اتنے سارے لوگ جو مجھے مانتے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب میں خود معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، اتنا بڑا ایک ایثار تھا، سب کچھ دیکھتے ہوئے ان حضرات کا بہت بڑا اخلاص تھا، شاید ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسا ایثار ہوگا اور کس طرح انہوں نے اخلاص کا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال جب انہوں نے بیعت کر لی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو پھر ان کے لوگ، حسن رضی اللہ عنہ کے لوگ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے کہ آپ نے ہمیں ذلیل کیا، کہ آپ کی وجہ سے ہمیں، اب پہلے تو ہم نے آپ پر اعتماد کیا تھا، آپ ہی نے ہمیں وہاں، آپ خود ہی اپنے آپ کو اپنے وہاں سپرد کر دیا۔ جو بھی تھا، جتنا بھی بڑا ایثار تھا، اس کے بارے میں دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا تھا، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ولعل اللہ، اور امید کرتا ہوں، اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو بڑی جماعتوں میں صلح پیدا فرما دیں گے، صلح کا معاملہ کر دیں گے۔ اور یہی ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حجاز کے چونکہ امیر اور بڑے تھے، انہوں نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مصالحت کر لی اور بیعت کر لی، گویا کہ تمام دو بڑی جماعتیں جو مسلمانوں کی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھیں، سب ایک حصے میں آ گئیں، سوائے باغیوں اور مخالفین کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ظاہراً ماننے والے کہلاتے تھے اور ہمیشہ وہ فتنہ ہی پھیلانا چاہتے تھے، وہی سبائی گروہ کے لوگ اور ان کے ماننے والے، یہ لوگ مخالف رہے، روافض، خوارج، یہ مخالف رہے، لیکن مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جڑ گئیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ان کے اس مصالحت کے نتیجے میں، ایک تو یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کہ آخر زمانے میں جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو وہ حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہوں گے، کہ آپ نے ایک وقت وہ تھا جب آپ نے ایثار کیا تھا اور اپنی خلافت کا معاملہ دوسروں کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک عام شخص کی طرح بنا لیا تھا، اچھا آپ ہی کے لوگ، آپ ہی کے خاندان میں قرب قیامت ایک شخص آئے گا جس پر پوری امت متفق ہوگی اور پوری امت کا وہ امیر المؤمنین اور خلیفہ ہوگا، حضرت مہدی، جن کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ اب آگے اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کچھ عرصے کے بعد عباس کہتے ہیں کہ زہر دے دیا گیا، واللہ عالم، بہرحال مخالفین اور دشمن بہت تھے، تو ان کی تو شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا اور بہت پرامن، 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا گزرا، 20 سال تک بالکل امن، مسلمانوں میں کوئی جنگ، پہلے جنگیں وغیرہ ہو رہی تھیں، امن ہو گیا، سکون ہو گیا، یہ ایک بڑی تاریخی چیز ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی۔ حضرت معاویہ، اب ہمیں آگے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس بارے میں ہم اصل بات کرنا چاہ رہے تھے، وہی کہہ رہا تھا کہ اتنا طویل عنوان ہے کہ ابھی تو ہمارا شروع بھی نہیں ہوا، لیکن وہی تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اصل سبب جو قرار دیا جاتا ہے وہ یزید اور اس کی خلافت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یزید نے قتل کروایا یا نہیں کروایا، لیکن بہرحال یزید کی خلافت اور یزید کی حکومت، یہ اصل بنیادی وجہ ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ کیسے؟ اب پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یزید خلیفہ بنا کیسے، اس کی حکومت کیسے قائم ہوئی، یہ پوری تاریخ ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بات چل رہی تھی، ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچ گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا ذہن صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجتہد اور فقیہ ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو معاویہ رضی اللہ عنہ وتر اس طرح پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں دعہ فإنہ فقیہ، رہنے دو، وہ تو فقیہ ہیں، وہ خود فقیہ اور مجتہد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں، فقاہت کی شہادت یہ دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معتمد لوگوں میں شامل ہو کر کاتب وحی بنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کی کتابت کرنے والے معتمد لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو ام المؤمنین کے بھائی ہیں, امہات المؤمنین کا بھائی ہونا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر, یہ نسبتی بھائی کہہ سکتے ہیں, یہ صالح کہہ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتماد ہیں اس اعتبار سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے ان کو اپنے زمانے میں ملک شام کا والی بنایا تھا اور رہنے دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ والی ملک شام تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑ کیسی تھی, ان کی گرفت کیسی تھی, اور چھوٹی سی غلطیاں بھی, شکایتیں بھی کہیں آتی تو اس کی تحقیقات ہوتی تھیں اور معزول کر دیا جاتا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا گیا تھا, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا, تاریخ اپنی جگہ ہے اس کی. تو یہ گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے تسلیم کیا. اب بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت چل رہا ہے. اس سے تھوڑا سا ایک بات پیچھے کہ جیسے ہی حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے 30 سال گزرے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ, کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. تو گویا کہ حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 30 سال پورے ہوئے, خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ, جو نبوت کے طریقے پر خلافت تھی, وہ سلسلہ اب یہاں پر ختم ہوا, موقوف ہو گیا. ہمیشہ کے لیے تو ختم نہیں ہوا, فی الحال موقوف ہو گیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ, نبوت کے طریقے پر خلافت پھر آئی تھی. بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب دور آیا. جیسے میں نے بتایا کہ ان کے 20 سال جو تھے وہ پورے امن کے گزرے تھے, 41 سے لے کر تقریباً 40 سے 60 تک, تقریباً سن 40 ہجری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مصالحت کر لینے کے بعد سے لے کر تقریباً سن 60 تک, تو یعنی تقریباً 39-40 سال بنتے ہیں. یہ پر امن زمانہ تھا. جب 10 سال گزرے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے, تقریباً 50 ہجری اس کے قریب قریب کی بات ہے, لوگوں نے, جو قریب کے لوگ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریب کے لوگ تھے, انہوں نے مشورہ دیا, جن میں صحابہ بھی تھے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ, انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں, پہلے آپ سے پہلے, اس لیے کہ وہ حالات جو دیکھ چکے تھے کہ پہلے کیا کیا ہوا ہے, تو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے انتقال کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوں, پھر فتنے کھڑے ہوں, پھر امت میں انتشار ہو, پھر قتل ہو. اتنا امن کا دور گزر رہا ہے, آپ کوئی خلیفہ مقرر کر دیں تاکہ وہ امن کے ساتھ معاملہ چلتا رہے. معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے شخص کہاں ملتا, جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا تھا, جن پر عمر رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا تھا, جو بزرگی میں بھی اور صحابیت اور حکومت اور سیاست ہر چیز میں جن کو کمال درجہ حاصل تھا. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شروع میں تو اس پر راضی نہیں ہوئے, لیکن اصرار ہوا, خطوط آتے رہے, پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے کوئی سیاست تھی یا کیا تھا, بہرحال مختلف خطوط آئے, مطالبات آئے, تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ ہاں واقعی اس کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرے بعد پھر یہ فتنہ خامخواہ بڑھے اور آپس میں امت میں قتال ہو, تو امت کو قتال سے بچانے کے لیے چلو میں کوئی متعین کر دیتا ہوں. اب حالات پر نظر کریں تو وہ کون ہو سکتا ہے جس پر لوگ جمع ہوں. اب وہی بات آئے گی کہ اگر پھر کسی اور خاندان کا ہوگا تو یہ جتنا بڑا مجمع جنہوں نے مجھے قبول کیا ہوا ہے, وہ اس کو دوسرے خاندان والے کو قبول نہیں کریں گے. یہاں پر جہاں پر میں ہوں, میرے قریب کے لوگوں میں سے کوئی ہوگا تو امت, یہاں کے لوگ اس کو قبول کریں گے, فوج کے لوگ اس کو قبول کریں گے, اور معاملہ مستحکم رہے گا, مضبوط رہے گا. باہر کا کوئی شخص ہوگا, مکہ کا, مدینہ کا, کسی اور علاقے کا, تو چاہے وہ صحابی ہو لیکن لوگ شاید اس پر اتنا زیادہ متفق نہ ہو سکیں. حالات کا جائزہ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مجتہد تھے, فقیہ تھے اور صحابی تھے, معتمد تھے, ان کی رائے یہ ہوئی کہ اپنے بیٹے یزید کو، لوگوں کے مشورے وغیرہ کے بعد یہ طے ہوا کہ یزید، اور ہو سکتا ہے اس وقت یزید نیک ہو، یہ طے ہوا، باپ کی موجودگی میں تو ظاہر ہے بیٹا قابو میں رہتا ہے پوری طرح، تو ان کی رائے یہ ہوئی کہ یزید کو میرے بعد حاکم اور خلیفہ ہونا چاہیے۔ لوگ متفق ہو گئے، قریب کے لوگ متفق ہو گئے، صرف قریب کے نہیں بلکہ وہاں کے ملک شام کے اگر دوسرے علاقے ہم دیکھیں، یعنی اہل شام تھے، اہل عراق تھے، بصرہ، کوفہ وغیرہ، ان تمام علاقوں کے لوگ متفق ہو گئے۔ باقی رہ گیا تھا حجاز کا علاقہ۔ حجاز کے لوگوں کو اب راضی کرنا تھا کہ وہ اس پر تیار ہو جائیں، اس لیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ تو راضی ہے یزید کی خلافت کے لیے۔ تو بہرحال مروان مدینہ منورہ کا گورنر تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان پہلے تو گورنروں کو کہا، اور انہوں نے اپنے علاقوں میں لوگوں کو بات کر لی اور لوگ تیار ہو گئے، اور جو گورنر تھے ان کو گویا کہ ان سے معاہدہ کر لیا اور بیعت کر لی کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کے لیے بیعت کرتے ہیں، معاملہ صاف ہو گیا۔ اہل حجاز تو جو تھے وہاں پر، حجاز میں جو گورنر تھا مروان، مروان کی خوبیاں بھی ہیں اور تاریخ میں دیکھیں تو ان کی کچھ برائیاں بھی ہیں، ہم بہرحال اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ مروان، اس کی روایات وغیرہ بھی ملتی ہیں اور معتبر ہیں روایات میں بھی، تو مروان جو تھا اس کو حکم دیا، اس نے وہاں کے جو معزز اور جو معتمد لوگ تھے، اشراف تھے، ان کو جمع کیا، جن میں صحابہ بھی تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے امیر المؤمنین حضرت معاویہ کا خط آیا ہے اور ان کے قلب پر من جانب اللہ یہ الہام ہوا ہے کہ اپنے بعد وہ اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے منتخب کریں، اور یہ شیخین کی سنت بھی ہے کہ حضرت عمر، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے بعد خلیفہ کسی کو مقرر کیا تھا، تو یہ سنت شیخین بھی ہے۔ وہاں پر صحابہ موجود تھے، ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے آخر، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ سکتی ہے میرے ہوتے ہوئے؟ تو وہی جذبہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ سنت شیخین نہیں ہے، یہ سنت قیصر و کسرا ہے۔ بڑی تیز بات تھی، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ظاہر مروان کے جو پولیس وغیرہ کے لوگ تھے، سیکیورٹی کے لوگ تھے، پیچھا کیا، یہ سیدھے چلے گئے اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ بس اس زمانے میں کیا تھا، وہاں چلے گئے تو اب کوئی کچھ نہیں کرے گا، لحاظ تھا، آخر صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، کچھ لحاظ تھا، آج کل تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ وہاں چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا، محفوظ ہو گئے، معاملہ ٹل گیا۔ باقی حضرات بھی راضی نہیں تھے، جن میں خاص طور پہ میں پانچ نام بتا دیتا ہوں جو بڑے بڑے تھے، جو اس پر راضی نہیں تھے یزید کی، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کے لیے خلافت کو قبول کیا جائے، جن میں یہ عبد الرحمن ابن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، وہ بھی انکار کر رہے تھے کہ نہیں ابھی میں نہیں قبول کرتا اس کو، لیکن وہ سیدھے آدمی تھے، وہ سیدھے آدمی تھے، صوفی آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا، آخر جا کر یہ کہہ دیے تھے، اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھو ابھی تو میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوں، ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے سے میں بیعت نہیں کرتا، لیکن جب وقت آئے گا تو میں مسلمانوں میں تفریق پیدا نہیں کروں گا، اگر سب مسلمان اس پر متفق ہیں تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں گا۔ یہ عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، ٹھیک ہے ان کی بات۔ ایک اور تھے تیسرے، ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس، وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یزید کی خلافت کو۔ اس کے بعد پھر چوتھے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے جری آدمی تھے، اور پانچویں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسین رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ چل رہا ہے ابھی۔ یہ پانچ حضرات خاص طور پہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے زبردستی تو نہیں تھی، یہ حکم آیا اور معاملہ ٹل گیا، ان حضرات نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 51 ہجری میں آیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ ملک شام سے جاتے ہوئے مدینہ منورہ راستے میں آتا ہے، تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے حج سے پہلے، اور فردن فردن ہر ایک سے بات کی، ان حضرات سے بات کی، سب نے انکار کیا، اور ظاہر ہے آپس میں صحابی ہی تو تھے، زبردستی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو ہم مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، آپ صحابی ہیں، لیکن یزید آپ کا بیٹا، اس کے حالات الگ، ابھی سے آپ اس کے لیے خلافت اور بیٹوں میں خلافت، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے شکایت کی کہ امت متفق ہو گئی ہے، جوڑ ہو گیا ہے، بس یہ بعض حضرات ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بات میں تمہیں دخل نہیں دیتی، لیکن اتنی میں تمہیں تاکید کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو سختی نہ کرنا، زبردستی سختی اور تشدد نہ کرنا، یہ نصیحت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو یہ میرے نزدیک معزز محترم لوگ ہیں، قابل احترام ہیں، میں ان پر سختی کہاں کر سکتا ہوں، یہ افراسم کے قریب کے لوگ، خاندان کے لوگ، میں ان پر سختی نہیں کر سکتا۔ اور واقعتاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل فرمایا اور اس کی دوسروں کو بھی تاکید کی تھی۔ خیر، یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حج کا زمانہ تھا، حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر پھر جمع ہوئے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تقاضا تھا کہ کسی طریقے سے لوگ جڑ جائیں، انتشار نہ ہو، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات کی، تو ان حضرات نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تین اختیار رکھے، کیونکہ وہاں تو بات کر سکتے تھے نا، صحابی تھے، اہل حق تھے، ان سے بات کر سکتے تھے کہ نہیں آپ کی یہ غلطی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور زبردستی نہیں کریں گے۔ بات کے تو خیر یزید کی بات ہی الگ تھی، وہ تو ظالم حاکم کے طور پر تھا۔ خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کو تین اختیار ہیں، آپ دیکھیے کیا کرنا ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار فرمائیں کہ خلافت کا معاملہ عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیں، آپ کی جب وفات ہوگی، مسلمان جس کو طے کر لیں، ان مسلمانوں کے حال پر چھوڑ دیں۔ بات بالکل صحیح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ ہے، اور فیصلہ کون کرے گا؟ جو معتمد صلحاء نیک لوگ ہیں، ظاہر ہے جو صحابہ وغیرہ بچ جائیں گے وہ فیصلہ کریں گے۔ بات صحیح تھی، اور اسلامی طریقہ یہی ہے، جمہوریت نہیں، کوئی اس کو جمہوریت نہ سمجھے کہ تمام لوگوں کا ووٹ لیا جائے گا، نہیں، بلکہ جو امت کے معتمد اور صلحاء سمجھدار لوگ ہیں، صرف ان کی رائے کا اعتبار ہوگا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ اب امت میں اس کی صلاحیت نہیں رہی کہ آپس میں جڑ کر، اس لیے کہ اگر 10 نام آ گئے تو پھر کیا کریں گے، ایک کہے گا یہ، ایک کہے گا یہ، بہرحال امت میں صلاحیت نہیں رہی کہ آپس میں جڑ کر کسی ایک پر اتفاق ہو جائے، انتشار ہوگا، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہے، ان کی رائے تھی، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اجتہادی باتیں ہیں۔ تو ان حضرات نے ایک اختیار یہ دیا کہ آپ یہ کر لیں۔ مجھے نہیں پتہ سننے والوں کو ان تاریخی باتوں سے دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ باتیں ہمارے معلومات میں ہوں، اور یہ اہم باتیں ہیں۔ تو ایک اختیار یہ دیا، دوسرا اختیار یہ تھا کہ اچھا وہ نہیں چاہتے، تو دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا طریقہ اختیار فرمائیں، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا تھا، آپ بھی کسی شخص کو متعین فرما دیں خلیفہ ہونے کے طور پر آپ کے بعد، لیکن وہ ایسا شخص ہو جو آپ کے خاندان کا نہ ہو، آپ کے گھرانے کا نہ ہو، لیکن وہ رجل صالح، نیک ہو، دیندار ہو، معتمد ہو، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خاندان کے فرد کو نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، صرف اس بات کو دیکھا کہ دینی علمی اعتماد کے لحاظ سے کیسی صلاحیت اس میں موجود ہے، خاندان کو نہیں دیکھا، آپ خاندان دیکھ رہے ہیں، دوسری بات۔ تیسری بات، اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ بھی آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، چند لوگوں کے نام لے لیں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد متعین فرمائے تھے کہ ان میں آپس میں یہ لوگ طے کر لیں اور ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا، اچھا یہ کر لیں، ایک کو آپ نے جو اپنے بیٹے کو متعین کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ان تمام باتوں میں بات بالکل صحیح تھی، ان کی پیشکش بالکل صحیح تھی اور اسلامی تعلیمات کے عین موافق تھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وسلم میں دونوں چیزوں کو اس لیے میں ساتھ رکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا پہلو ذرا جھک جائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ان کے پاس اپنی وجوہات تھیں۔ بڑی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ فی الحال ابھی جو حالات ہیں اور ہر طرح کے غیر مسلم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جو ہمارے اندر شامل ہیں، یہ لوگ فتنہ پھیلائیں گے اور اتفاق نہیں ہونے دیں گے، پھر جنگ ہوگی اور معاملات خراب ہوں گے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں میں سے کسی بات کو قبول نہیں کیا، معاملہ ٹل گیا، سختی بھی نہیں کی، نہیں مانتے کوئی حرج نہیں۔ 10 سال تقریباً گزر گئے، 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو کچھ وصیتیں کی تھیں اور یزید سے یہ کہا تھا، خیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں یزید کے حالات دیکھے تھے تو کچھ الگ تھے، اخیر میں کچھ حالات دیکھے تو ان کو بہت افسوس ہوا، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختیار سے بھی شاید معاملات نکل چکے تھے، اب وہ بدلنا چاہتے بھی تو مشکل تھا کہ یزید پر لوگ متفق تھے، دوسرے کسی پر متفق ہونا مشکل تھا، اور کسی اور کو نامزد کرنے میں بہت سے ظاہر ہے باپ بیٹے اندر کے حالات، گھر کے حالات اور حکومت کے حالات اور پوری دنیا پر نظر رکھنے والی ایک شخصیت، ظاہر ہے وہ بہت کچھ دیکھ رہے تھے، ہم جو نہیں دیکھ رہے۔ تو خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ اب ان کے حالات ایسے ہیں یزید کے، لیکن معاملات ان کے اختیار سے کافی حد تک نکل چکے تھے۔ انتقال سے پہلے وصیت کی کہ دیکھو خلافت اور حکومت کے معاملات تو میں تمہارے لیے سب تیار کر چکا ہوں، لیکن دیکھو یاد رکھنا اللہ کے تقویٰ کو کا اہتمام کرنا اور اس کا یہ اپنے لیے مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھنا، تقویٰ بہت لازم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو انصاف، نصیحت، انصاف اور عدل، عدل و انصاف قائم رکھنا، کبھی ظلم نہ کرنا۔ فرمایا کہ دیکھو اہل حجاز کی طرف سے کچھ مشکلات پیش آئیں، مسلم بن عقبہ سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھیج دینا اس کام کے لیے۔ اور نمبر 5 4-5 نصیحتیں کچھ اور بھی تھیں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ایک اور نصیحت یہ کی کہ دیکھو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، یہ فراست تھی ان کی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عراق کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائیں گے تمہاری مخالفت کرنے کے لیے، تو اگر کچھ مقابلہ ہو گیا اور کچھ ہو گیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر قابو پا لیا تم نے، یاد رکھنا ان کے نانا اور ان کے خاندان کا خیال رکھنا، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاکید تھی یزید کو۔ خیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی تو یزید اب ظاہر ہے نیا نیا جوش، اس لیے کہ ابھی 60 ہجری ہے نا، اس کی ولادت ہوئی ہے ابھی، یہ 40 سال کا بھی نہیں ہوا، یہ 35-40 کے درمیان اس کی عمر چل رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ یزید کی خلافت کا جیسے ہی وقت آیا، شروع ہے، جوانی ہے، جوش ہے، تو یزید نے مدینہ کا جو گورنر تھا اس وقت، اس کا نام تھا ولید ابن عتبہ، مروان کو ہٹا دیا گیا تھا، ولید ابن عتبہ وہاں کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ دیکھو معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو وفات ہو گئی ہے، ان حضرات کو تم بلاؤ اور ان سے زبردستی بیعت لو، اگر نہیں ہوتے تو ان کو قتل کر دو۔ کہاں باپ کی نصیحت اور کہاں بیٹے کا عمل، یہ تھا ولید ابن عتبہ، یہ مدینہ کا حاکم اور گورنر تھا، اس کے پاس خط پہنچا، یہ گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، اتنے بڑوں کا خون میں اپنی گردن پہ لوں، یہ بڑی شخصیات تھیں اور سب امت جانتی تھی کہ یہ بڑی شخصیات ہیں، یعنی صرف بڑی شخصیات نام میں نہیں، بزرگی میں، عمل میں، خاندان میں۔ بہرحال اس نے پہلے کا جو گورنر تھا مروان، حالانکہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے سیاسی لوگوں کا آپس میں جوڑ ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، امریکہ میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایک پریزیڈنٹ آیا دوسرے کی مخالفت اس کے خلاف باتیں. تو بہرحال جو بھی تھا، یعنی یہ تو تاریخی باتیں ہیں، تو اس نے بہرحال ولید ابن عتبہ نے پہلے جو گورنر تھا مروان اس کو بلوایا اور اس سے بات کی کہ اچھا یہ خط آیا ہے، مشورہ مجھے لینا ہے، اور اس سے مشورہ لیا. اس لیے کہ ظاہر ہے اب یہ ایک اہم معاملہ تھا تو وہاں پر مشورے کی ضرورت تھی. تو مروان نے مشورہ دیا اور جو بھی مشورہ تھا وہی یہی تھا کہ دیکھو ان کو بلوا لو اور اگر نہیں مانتے تو قتل کر دو. جو بھی بہرحال مشورہ تھا وہ مشورہ دیا. ولید ابن عتبہ نے قاصد بھیجا. اور اب مجھ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے، بظاہر یہ کہ یزید نے قتل کا نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا زبردستی ان کو بیعت کر لو، اور مروان نے حکم دیا تھا، مروان نے مشورہ دیا تھا کہ اگر نہیں ہوتے تو قتل کر دو ورنہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. بہرحال اب ہوا یہ کہ ولید ابن عتبہ جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے قاصد بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ. مسجد گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں. قاصد نے انتظار کیا، نماز سے فارغ ہوئے بتایا کہ آپ کو حاکم ولید ابن عتبہ جو ہے یاد کر رہے ہیں. سمجھ گئے کچھ حالات مشکل ہیں، تو ان سے کہا اچھا تم جاؤ ہم آتے ہیں. قاصد کو تو بھیج دیا. اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ان کی فراست دیکھنے کی، یعنی واقعی ان کی فراست یہ ایک عجیب فراست تھی اور ہمارے لیے ایک اس میں سبق ہے کہ دیکھیں کتنی دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ایسا لگ رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور ہمیں بیعت لینے کے لیے زبردستی اب یہاں بلوایا جا رہا ہے. اس لیے کہ وفات کی خبر پھیلی نہیں تھی، تو ان کو یہ تھا کہ وفات سے پہلے پہلے ہی زبردستی بیعت لے لیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، کہ معاویہ کہہ رہے ہیں تو ان کی تو سب مانیں گے اور زبردستی ہوگا تو مان لیں گے. تو خیر ان کی آپس میں فراست یہ تھی کہ بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہوگی اور اب یزید کے ہاتھ پر بیعت کا معاملہ آئے گا. دونوں نے کہا بات ایسی ہی لگ رہی ہے، اور معاملہ یہ اس وقت حاکم کے بلانے کا وقت نہیں ہے، مشورے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلا رہے ہیں کوئی ضرور ایسی کوئی بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ وہ ہاشمی خون تھا، بڑے بہادر تھے، فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے آپ ٹھہریے میں جاتا ہوں اور بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے جاتا ہوں، ان کو دروازے کے باہر رکھوں گا، کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کو آواز دے دوں گا. اس وقت ایسا نہیں تھا گولی چلائے اور مار دیا، تھوڑا سا ظاہر ہے ایک لحاظ بھی ہوتا تھا اور فوری طور پر ہر وقت فوج تیار نہیں ہوتی تھی، ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. تو بنو ہاشم کا کچھ نوجوانوں کو ساتھ لیا، وہ مکان کے باہر ٹھہرے، حسین رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، وہی بات خط رکھ دیا یزید ابن معاویہ کا کہ معاویہ کا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ کو بیعت ہونا ہے. قتل کا ذکر نہیں تھا یزید کی طرف سے، آپ کو بیعت ہونا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اچھا بات تو وہی ہے، لیکن یہ چونکہ بڑے سمجھدار تھے، ظاہر ہے علم میں، عمل میں، ہر چیز میں، فراست میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا بیعت ہونا کوئی عام شخص کا بیعت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ میرے ماننے والے ہیں، اس طرح تنہائی میں بلا کر جو بیعت لینا یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو مجمع جمع کر دیں، اس وقت ہم جو رائے ہوگی اس کے لحاظ سے ہم کر لیں گے. ولید ابن عتبہ کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ یہاں سے نکلے، دروازے کے پاس پہنچے تھے، مروان نے کہا تم نے ایک موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا، اب یہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے، قتل ہی کر دیتے. یہ تاریخی بات ہے، اس لیے میں مروان پر کوئی الزام نہیں لگاتا، تاریخی بات ہے. مروان نے کہا قتل کر دیتے، اب یہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے. لیکن ولید ابن عتبہ نے یہ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو قتل کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو؟ اللہ کی قسم جس کی گردن پر ان کا خون ہوگا، ان کے قتل کا خون ہوگا، وہ دوزخ میں ہی جائے گا، جنت کا مستحق نہیں ہوگا. یہ ولید ابن عتبہ نے کہا اور حسین رضی اللہ عنہ کو جانے دیا. حسین رضی اللہ عنہ نے بات سن لی تھی جو مروان نے کہی تھی، وہاں سے باہر چلے گئے. بہرحال یہ سمجھ گئے کہ اب حالات ذرا نازک ہیں. رات ہی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات یہاں سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. وہاں کچھ حفاظت تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ یہ حضرات مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے۔ یزید نے یہ خیال کیا کہ یہ ولید نے نرمی سے کام لیا ہے، جیسا اس کو سخت ہونا چاہیے تھا اس نے وہ سختی نہیں کی، بہت نرمی سے کام لیا اور چھوڑ دیا۔ تو ولید ابن عتبہ کو معزول کر دیا، جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو معزول کر دیا، اس کی جگہ عمرو ابن سعید ابن العاص کو والی بنایا۔ اب عمرو ابن سعید جو تھے مدینہ کے گورنر ہیں، وہ بھی نئے نئے گورنری پہ آئے، جوش تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو ابن زبیر، اور دونوں بھائیوں میں جوڑ نہیں تھا، تو عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو ابن زبیر کو وہاں کی پولیس اور فوج کا ذمہ دار بنا دیا۔ عمرو ابن زبیر 2000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے کہ اچھا بھائی کو پکڑ کے لائیں گے، عبداللہ بن زبیر کو، اپنے بھائی کو پکڑ کے لائیں گے۔ وہاں پہنچے، حرم کی حدود کے باہر ٹھہرے اور اندر پیغام بھیج رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، حاکم کا حکم ہے، مان لو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ حرم میں بے حرمتی ہو اور جنگ ہو۔ حرم کے تو سب خیال رکھتے تھے، شرعی حکم بھی تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے بھی بہت تھے، مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ فوج جمع ہو گئی، مقابلہ ہوا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج غالب رہی، دوسری فوج نے شکست کھائی، اور خیر ان کے بھائی جو تھے عمرو ابن زبیر وہ بھی کسی طریقے سے جان بچا کر بھاگے، معاملہ ٹل گیا۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، محفوظ تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا حصہ ہو گیا، لیکن اصل آگے حصہ جو ہے وہ بھی باقی ہے، اور ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پورا کر لیتے ہیں آج۔ حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ان پر بہت کثرت سے کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آنے لگے، بے شمار خطوط آنے لگے، ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں اور آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ یزید کو ہم نہیں مانتے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اسلامی خلافت نہیں ہے، اسلامی خلافت ہونی چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو، لیکن ظاہر ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنوں اور دوسرے نہ ہوں، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت مکہ میں تھی، تو ان سے تو ان کو کوئی مزاحمت تھی نہیں۔ ان کو اصل یہ تھا کہ یہ غیر اسلامی طریقہ جو رائج ہوا ہے کہ بیٹوں میں اور نسلوں میں خلافت اور حکومت جائے، یہ غلط ہے، اور غیر صالح شخص جو دیندار نہیں ہے، جو ظالم ہے، اس طرح کے آدمی خلیفہ بنے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اس کو درست کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اپنے لیے خلافت کے طالب تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں واضح ہونی چاہیے۔ اہل کوفہ کے خطوط پر اور اصرار پر اور کئی جماعتیں مکہ مکرمہ آئیں، تو اس پر حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوفہ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے والی بات کو میں بہت مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تو ہو گئے، لیکن اس سے جانے سے پہلے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب، صحابی ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور مسلم ان کے بیٹے، تو یہ گویا کہ چچزاد بھائی ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کے، کم عمر تھے، چھوٹے تھے۔ تو مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لو، دیکھو، اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو مجمع کے مجمع جمع ہو گیا۔ وہاں کا گورنر بھی سمجھتا تھا کہ حالات کیسے ہیں، اور وہ بھی یزید کے گویا بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ موافقت میں نہیں تھا، یعنی تھا بھی تو ظاہراً تھا، لیکن ان حضرات کی بھی اس نے مزاحمت نہیں کی۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر چند دنوں میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، جن میں وہاں کے معزز و شرفا بھی تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آ جائیے، حالات مناسب ہیں اور آپ کا انتظار ہے، آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، یعنی آپ کے لیے آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، 18,000 بیعت ہو چکے ہیں اور لوگ تیار ہیں۔ یزید کو خبر ہو گئی کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے مشورہ کیا، رائے یہ ہوئی کہ جو گورنر ہے کوفہ کا اور عراق وغیرہ کا، جو گورنر ہے وہ بہت نرم ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ کوئی سخت حاکم مقرر کیا جائے۔ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے، وہ سخت ہے، اچھی طرح سب کو مزہ چکھائے گا۔ خیر، فیصلہ یہی ہوا کہ عبیداللہ ابن زیاد کو وہاں بھیجا گیا۔ وہ جاتے ہوئے پہلے بصرہ پہنچا۔ بصرہ جب وہ پہنچا ہے، ان دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بصرہ والوں کے یہاں پہنچا تھا کہ آپ لوگ میری اطاعت کے لیے اگر تیار ہو تو میں وہاں آتا ہوں۔ بصرہ کے لوگ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت کے لیے تیار تھے، جیسے کوفہ والے لوگ تیار تھے۔ کوفہ کے لوگ 18,000 بیعت ہو چکے تھے، یہاں کے لوگ بھی تیار ہو رہے تھے، لیکن خط مخفی رکھا تھا، قاصد مخفی تھا، اور گویا کہ سینہ در سینہ اور ایک دوسرے کو زبانی یہ باتیں پہنچائی جا رہی تھیں، لوگ آپس میں تیار تھے۔ اتنے میں عبیداللہ ابن زیاد بصرہ پہنچا، اس کو پتہ چلا اچھا یہ حالات چل رہے ہیں، اور اندر کے لوگ ہمیشہ ہمارے لوگوں کو نقصان ہمارے لوگوں نے پہنچایا، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کوئی اہل حق جمع ہے، اندر سے کوئی مخالفت کرنے والا نکلے گا اور ان کی جماعت کو توڑے گا، اور اس کے لیے کوششیں اوپر سے ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں لڑنے نہیں، اوپر سے ان کو کچھ ہوا لگائی جاتی ہے۔ ابلیس کے باہر پھر ابلیس کے کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں آتے ہیں اور وہ بھی اخلاص کا مشورہ دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی کرواتے ہیں۔ بہرحال، تو اندر کا کوئی شخص تھا جس نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا خط آیا ہوا ہے، ان کا قاصد فلانا ہے اور فلانی جگہ پر ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد کو اس کو بلوایا، قاصد کو قتل کروا دیا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اور مسجد میں گیا، لوگوں کو جمع کیا، سب کو سخت دھمکیاں دیں، سب ڈر گئے۔ بس اتنا ہی تھا، وہاں کے خون میں اتنا ہی تھا، سب ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ خیر، بنو ہاشم تو تھے نہیں وہاں۔ وہاں سے پھر آگے کوفہ گیا۔ کوفہ جیسے ہی وہ پہنچ رہا تھا، وہاں کے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگ اچھا یہ حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے، ابن زیاد کو حضرت حسین سمجھے۔ عبیداللہ ابن زیاد پہنچ رہا ہے، ظالم حاکم، او مرحبا بی ابن رسول اللہ، لوگ ان کو استقبال کر رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ آگے، حسین رضی اللہ عنہ آگے۔ ابن زیاد بھی استقبال قبول کرتا رہا، منع نہیں کیا، قبول کرتا رہا، امن کے ساتھ آگے پہنچ تو جائیں۔ سیدھا حاکم کے پاس پہنچا، اس کو ہٹایا کہ تم معزول ہو، میرا خط ہے، میرے نام کا خط ہے، اب میں یہاں کا حاکم ہوں۔ اس کو ہٹایا، حکومت سنبھالی۔ مسجد گیا، لوگ سمجھے اچھا یہ حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا میں حسین نہیں ہوں، بلکہ میں عبیداللہ ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اب یہاں کا حاکم اور گورنر ہوں۔ پھر سب کو ڈرایا، دھمکایا، سخت دھمکیاں دیں، جس کے گھر میں مسلم بن عقیل ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، سخت دھمکیاں دیں۔ تو سب ڈر گئے، اور سب کو پتا تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے۔ کہاں ٹھہرے تھے؟ جو حضرات کچھ تاریخ جانتے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ مختار بن ابی عبید الثقفی مشہور شخص ہے، اس کے گھر جا کر ٹھہرے تھے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والا شخص تھا، لیکن یہ وہ شخص تھا جو بعد میں شیعوں کی جماعت میں داخل ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ولیعاذ باللہ۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بڑا عجیب شخص تھا، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تھا شروع میں، اور ان کا خیال بھی رکھا اس نے۔ تو مختار بن ابی عبید الثقفی، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا نام ملتا ہے کہیں، مختار بن ابی عبید الثقفی، اس کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے مسلم بن عقیل۔ جب یہ ابن زیاد کا اعلان ہوا تو ظاہر ہے ان کو تو وہاں سے ہٹنا تھا، سب کو پتا تھا کہ کہاں ٹھہرے ہوئے، تو وہاں سے ہٹ گئے۔ وہاں سے ہٹ کے وہ گئے، ایک شخص دوسرے تھے جو وہاں کے بڑے معزز اور محترم اور حکومت کے آدمی تھے، جن کا نام ہانی بن عروہ بتایا جاتا ہے، ان کے دروازے پہ گئے، ان کو مقصد بتایا آنے کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں اور سے مجھ سے پوچھتے تو میں منع کرتا، لیکن آپ میرے دروازے پر آ گئے ہیں، یہ میرے شرافت کے خلاف ہے کہ کوئی میرے ایک دروازے پر آئے اور میں اس کو دور ہٹا دوں، میری جان کا خطرہ ضرور ہے، لیکن آپ آ جائیے۔ ان کو اپنے یہاں رکھا۔ اب کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہانی بن عروہ کے یہاں مسلم بن عقیل ٹھہر سکتے ہیں، مخفی تھے، چھپے ہوئے تھے۔ عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کرا دیا کہ ان کو تلاش کرو، مل نہیں رہے تھے۔ ابن زیاد نے کسی کو 300 درہم دیے کہ جاؤ تلاش کرو ان کو، یہ تلاش کرنے نکلا، مختلف مساجد میں جاتا، کبھی ادھر نماز پڑھتا، کبھی ادھر نماز پڑھتا، ادھر ادھر معلومات کرتے 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 اخیر میں جا کر اس مسجد میں جہاں مسلم بن عقیل کے لوگ نماز پڑھتے تھے، قریب کے لوگ، وہاں جا کر نماز پڑھی. پتہ چلا اچھا یہ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. ان کے پاس گیا، خاص آدمی تھے مسلم بن عقیل کے، ان سے ملاقات ہوئی. کہا کہ دیکھیے، میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں. بڑا اخلاص کا دعویٰ کیا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو یا تو مسلم بن عقیل سے ملاقات کرا دیجئے کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، یا پھر اگر وہ نہیں ہو سکتا تو آپ ہی مجھے بیعت کر لیجئے، اس لیے کہ آپ ان کے لوگوں میں ہیں، تو آپ بیعت کر لیجئے. یہ 300 درہم ہیں، اس کام کے لیے آپ کو جو اخراجات ہوں گے، جو بھی اس کے لیے انتظامات ہوں گے، اس کے لیے 300 درہم پیش کرتا ہوں. ان کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی جاسوس ہوگا. بات کہا کہ اچھا بعد میں بات کریں گے. سوچا، غور کیا، اور وہ بار بار ملاقات کرتا رہا. ان کو ملا دیا مسلم بن عقیل سے، جو کہاں تھے، حانی بن عروہ کے مکان پہ ملاقات کرا دی. اب یہ مستقل آنے جانے کا سلسلہ رہا، جیسا کہ اب کر، یعنی کہ پہلی مرتبہ میں شکایت کر دی، آنے جانے کا سلسلہ رہا، ملاقات، اندر کی تمام باتیں معلوم کر لیں. کیا وبال ہوگا اس کا، وہ تو نہیں پتہ. اندر کی تمام باتیں معلوم کر لیں، پوری پوری بات عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیں. ابن زیاد کے پاس حانی بن عروہ تو آتے ہی رہتے تھے، تو ابن زیاد نے حانی سے پوچھا کہ مسلم بن عقیل تمہارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ پہلے تو انکار کیا، کیسے کہتے ہیں، انکار کیا. جاسوس کو سامنے کر دیا، آپ اس کو جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی. پھر بتا دیا کہ اچھا یہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ حالت پیش آئی تھی. لیکن ظاہر ہے پہلے سے دھمکی دی جا چکی تھی کہ جس کے یہاں ملے گا اس کی سزا قتل ہے. حانی بن عروہ چونکہ وہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، قتل کرنا آسان نہیں تھا. سزائیں دیں، سخت سزائیں دیں لوگوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اچھا ان کو شہید کا قتل کر دیا گیا ہے، تو مکان کے حاکم کے، جو ابن زیاد کے ارد گرد جو مکان تھا اس کے ارد گرد محاصرہ کر لیا، اور کئی لوگ آ گئے. ابن زیاد نے لوگوں سے کہا، جاؤ ان کو بتا دو کہ قتل نہیں کیا، ابھی تمہارے پاس آ جائیں گے واپس. سب کو مطمئن کر کے واپس بھیج دیا، حانی بن عروہ کو چھوڑ دیا. حالات ایسے نہیں تھے کہ قتل کیا جائے. خیر، مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے تقریباً 70 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ. پھر اس سے پہلے اب جب حالات یہاں تک پہنچے، تو مسلم بن عقیل نے یہ کیا کہ اچھا جو 18,000 بیعت ہوئے تھے ان کو کہا تھا، اس لیے کہ اب تو وقت آ گیا تھا، یا تو جنگ کرنی ہے یا مرنا ہے. تو مسلم بن عقیل نے ان 18,000 لوگوں کو جو بیعت ہوئے تھے ان کو جمع کیا کہ چلو آ جاؤ. سب ڈرے ہوئے تھے، مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے، مشہور ہے. میں نہیں کہتا صحیح ہے غلط ہے، اس پر بھی واقعہ ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لیکن خیر ابھی ان چیزوں میں نہیں جاتے، وقت کم ہے. تو بہرحال مسلم بن عقیل نے جب ان کو جمع کیا تو 18,000 میں سے صرف 4,000 جمع ہوئے، اور شاہی محل کا احاطہ کر لیا. ابن زیاد نے سوچا اچھا، وہ بھی سیاسی آدمی تھا، فوج تو اندر تھی نہیں، قتل ہو سکتا تھا وہ، لیکن قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ ابن زیاد نے جو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو شرفا تھے، ان سے کہا دیکھو تمہارے خاندان کے جتنے افراد ہیں تم ان سے بات کرو کہ وہ تو یہاں سے نکل جائیں، ان کی جان بچائی جاتی ہے. دوسرے سے کہا، ہر ایک جو چونکہ مختلف خاندان کے متعلق وہ نمائندے تھے، وہ سیاسی لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، تو مختلف خاندان کے نمائندے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس کے پاس ہوا کرتے تھے. تو اس نے اچھا کہا، تم اپنے خاندان کے لوگوں کو واپس بھیج دو، تم اپنے خاندان کے لوگوں کو واپس بھیج دو، تم اپنے خاندان کے لوگوں کو واپس بھیج دو. اس طرح کرتے 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 اخیر میں دیکھا تو 4,000 میں سے صرف 30 لوگ رہ گئے باقی. اب 30 لوگ کیا کرتے؟ مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے تو سوچا اچھا بس اب چلو ہم لوگ یہاں سے نکل کے جاتے ہیں، اب ہماری جان خطرے میں ہے، جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہم یہاں سے چلتے ہیں. یہ مسلم بن عقیل یہاں سے چلنا شروع ہوئے، 30 لوگ ساتھ تھے، آگے جا کر یہ 30 بھی ان سے الگ ہو گئے کہ ہم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں، یہ بھی چھپ گئے. یہ تھے، یہ اہل کوفہ کی وفاداری تھی، یہ دھوکے باز جنہوں نے دھوکہ دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا. بہرحال جو بھی وجوہات تھیں، اب مسلم بن عقیل کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ایک بہت تفصیل ہے کہ ان کو کیسے پکڑا گیا، کیا ہوا. بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا. بڑا واقعہ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تفصیل سے بتاتا، لیکن اب بس وقت ختم ہو گیا. مسلم بن عقیل کو بہرحال پکڑا گیا, ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا, اور ابن زیاد کے پاس جب پہنچے وہاں اس کو آپس میں کچھ بات چیت بھی ہوئی, سختی بھی ہوئی, اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے پہلے انہوں نے ایک شخص کو جو کچھ معتمد تھا اس سے کہا, محمد بن اشعث نام بتایا جاتا ہے, اس سے کہا کہ دیکھو مجھے قتل سے پہلے, مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے میں دو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں. ایک وصیت یہ کی کہ فلانا شخص ہے, اس کے میرے ذمے 7,000 درہم ہیں, اب تو چونکہ میری زندگی کا آخر وقت ہے میں نہیں ادا کر سکوں گا, میری طرف سے ادا کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا. دوسری بات یہ قرض کا بوجھ اخیر میں یہ کہ قرض کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا. دوسری وصیت یہ کی کہ اچھا دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین سمیت آ رہے ہیں, ان کو منع کر دینا, سختی سے منع کر دینا کہ وہ یہاں نہ آئیں اور اہل کوفہ پر اعتماد نہ کریں. کہا ٹھیک ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. اور ان کے بعد پھر وہ ہانی بن عروہ جن کے مکان میں ٹھہرے تھے کسی زمانے میں, اس کو بھی بلا کر شہید, اس کو بھی قتل کر دیا. اس وقت اب حالات ایسا تھا کہ ایسے تھے کہ کوئی مقابلے کے لیے ابھی ہمت نہیں کر رہا تھا. یہاں تک ہو گئی ایک تاریخ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے, نکل چکے تھے. وہاں کے بہت سے لوگوں نے سمجھایا, خاص طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تاکید کے ساتھ سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں, اب ہم پہنچ رہے ہیں واقعہ کربلا پر. حسین رضی اللہ عنہ کو بڑا سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی, کوفہ والے ہمیشہ ایسے نکلے ایسے نکلے, آپ ان کے پاس نہ جائیں. لیکن وہ فرماتے تھے کہ ایک ارادہ کر چکا ہوں, عزم کر چکا ہوں, رائے ہو چکی ہے, اب اس سے پھرنا مشکل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اخیر میں, اور لوگوں نے بھی سمجھایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اخیر میں یہ فرمایا کہ اچھا آپ جاتے ہیں جائیں, لیکن کم از کم عورتوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں, عورتوں بچوں کو چھوڑ کر جائیں. اس زمانے میں آسان نہیں تھا بار بار سفر کرنا کہ اچھا پہلے میں جاؤں. پتہ ہے مسلم بن عقیل نے بتا دیا حالات سازگار ہیں, امن ہے, آ جائیے, پھر کیا مسئلہ ہے, یعنی ظاہر ہے اپنے عورتوں بچوں کو لے کر وہاں جاؤں اور مقیم ہو جاؤں, پھر میں جاؤں اور پھر واپس دوبارہ آؤں, پھر عورتوں بچوں کو لے کر جاؤں, سب کو لے کر ہی جانا ہے. ان کے سامنے حالات کچھ اور تھے, اس لیے کہ 18,000 کا مجمع تو ایک ہی علاقے میں کوفہ ہی میں تیار تھا, باقی بصرہ والے تیار تھے وہ الگ, اتنی بڑی فوج تو ویسے ہی تیار ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات صحیح تھی کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے. خیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت کے بہت سے افراد, مسلم بن عقیل کے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر چلنا شروع ہوئے. لوگ روکتے لیکن ان کی رائے ہو گئی تھی, ان کو شرح صدر ہو چکا تھا کہ ہمیں جانا ہے, مقدر تھا, یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ذی الحجہ ہی میں بظاہر مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہوئی تھی, اگرچہ شیعوں کے یہاں تو محرم ہی اس کو منایا جاتا ہے. تو بہرحال اس لیے کہ وہ بھی تو اہل بیت انہی حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی گئے تھے اور ان کی شہادت ہوئی تھی. تو خیر یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا, راستے میں تھے, آگے ایک جگہ پہنچے, وہاں مسلم بن عقیل کی طرف سے قاصد آیا یہ بتانے کے لیے کہ میری ان کی تو شہادت ہو گئی ہے, اور انہوں نے جانے سے پہلے, شہادت سے پہلے آپ کے لیے وصیت کی ہے کہ آپ ہرگز یہاں نہ آئیں, اہل کوفہ پر اعتماد نہ کریں. جب قاصد نے یہ بات پہنچائی تو اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب آگے نہیں جانا چاہیے, لیکن مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ بھی تو تھے بنو عقیل, انہوں نے کہا اچھا ہمارے اتنے بڑے ایک شخص کو قتل کیا گیا اور ہم خاموش بیٹھ جائیں, ہم قصاص لیں گے, تلواریں نکال لی کہ ہم جب تک قصاص نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ظاہر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاطر جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور جو آگے گئے تھے, اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے, ان کے خاندان والوں کی طرف سے اتنا بھی نہ کریں کہ اچھا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, اب پیچھے ہٹ جائیں, ان کو اپنی شرافت کے خلاف معلوم ہوا تو اس لیے تیار ہو گئے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, حالانکہ معلوم تھا کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں. آگے پہنچے, یزید بن معاویہ, یزید نے ابن زیاد کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو انتظام کر لینا, حسین بن علی آ رہے ہیں, تم انتظام کر لینا, کیا کر لینا جو بھی تم دیکھ لو کیا کرنا ہے. ابن زیاد نے 1,000 کا لشکر بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو بس ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور یہ میرے پاس آ جائیں، نہ وہ کسی مسجد میں جا سکیں، نہ کسی کو بیعت کر سکیں، نہ ان سے کوئی مل سکے، بس ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور میرے پاس لے آؤ ان کو۔ 1,000 کا لشکر آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گویا مزاحمت کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو بڑا تھا حر ابن یزید نام بتایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی یعنی گویا یعنی ان کو اہل بیت سے محبت تھی، مخالفت نہیں تھی لیکن حکم کے بھی تابع تھے، دونوں باتیں تھیں، یعنی ہم اس کو پتہ نہیں محبت کہہ بھی سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمدردی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اچھا یہ اب تم آ گئے ہو، ایسا کرو مجھے واپس جانے دو۔ ان کا نہیں، مجھے حکم یہ ہے، لشکر نے یہ، ان کے سردار نے یہ کہا کہ حکم یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں اور آپ کو واپس نہیں جانے دینا، یہ تو ہمارے لیے حکم ہے، واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ کیا بھی نہیں، ان کو مزاحمت بھی نہیں کی، جنگ بھی نہیں کی، قتال نہیں کیا۔ ابن زیاد کو ایسا خیال ہوا کہ نہیں یہ جو حر بن یزید ہے یہ گویا کہ اتنا نرم اور ڈھیلا آدمی ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، 4,000 کی اور فوج بھیجی اور ان کا ذمہ دار بنایا عمرو بن سعد کو۔ عمرو بن سعد نے کوشش کی کہ نہیں کسی اور کو آپ ذمہ داری دے دیں، اس لیے کہ اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنا، اتنے اشراف اور بزرگوں کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے، تو کہا کسی اور کو ذمہ داری دے دیں، اس نے کہا نہیں تمہیں ہی جانا ہے۔ تو خیر حکم تھا، وہ چلے آیا۔ عمرو بن سعد جو تھے 4,000 کی فوج میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، یہ جب آمنے سامنے لشکر ہوئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اچھا دیکھیے ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں تین میں سے کوئی اختیار، تین چیزیں میں تین اختیار دیتا ہوں، کوئی ایک مجھے میرے لیے جو بھی منتخب کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، میں مزاحمت نہیں کرتا، جہاں سے آیا وہاں واپس چلے جاتا ہوں، اور تمہارے بلانے سے آیا ہوں، کوفہ والوں کے بلانے سے آیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کرو، اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا چاہتے تو مجھے سیدھا یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو، میں خود ان سے بات کر لوں گا، یا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے جہاں اسلام اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جہاں علاقے ملتے ہیں، حدود ہیں، ان علاقوں میں مجھے بھیج دو، ایک عام مسلمانوں کی طرح وہاں جیوں گا اور حدود کی حفاظت کرتا رہوں گا، تم لوگوں کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا۔ عمر ابن سعد نے جب یہ باتیں سنی تو خوش ہوا کہ اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ جنگ ٹل گئی، مجھے مارنا نہیں پڑے گا، جنگ ٹل گئی۔ تو عمر ابن سعد نے خوش ہو کر ابن زیاد کو خبر بھیجی کہ یہ ان تین شرطوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد بھی تقریباً تیار ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ جنگ ٹل گئی اور یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہاں خود بخود معاملہ حل ہو جائے گا، بس اللہ تعالیٰ کا کرنا۔ ہم ابھی تک جب یہ تاریخ پڑھتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ معاملہ طے ہو جاتا یہیں تک ہوتا، لیکن مقدر کچھ اور تھا۔ ابن زیاد کو وہاں سامنے بیٹھا ہوا اہل بیت کا دشمن شبر نامی شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ان کو جو چھوڑ رہے ہیں، یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اچھا واپس جانے دیں یزید کے پاس، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو نکل گیا، اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ اور عمرو ابن سعد جو ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کو بات سمجھ میں آ گئی، ظالم خون تو تھا ہی، بات سمجھ میں آ گئی، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور ابن سعد کو کہو کہ ہم نے تمہیں مصالحت کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم صلح کی اور شرطیں لگا رہے ہو، تمہیں جنگ کے لیے بھیجا، قتال کرو ان سے۔ اور ابن زیاد نے پھر یہ بھی حکم دیا کہ دیکھو ان کو کسی محفوظ جگہ میں، پہاڑی وغیرہ میں نہ جانے دینا، پانی بند کر دینا اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا۔ خیر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، اب یہ بالکل ہم اخیر پہ پہنچے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، نو محرم ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب کیا فیصلہ ہے، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ کرنی ہے، جنگ فوراً شروع کرنی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایک اور دن مجھے دے دو، ایک رات مجھے عبادت کے لیے دے دو، رات بڑی رات آ رہی تھی، آگے ایک اور رات مانگ لی کہ میں عبادت کر لوں۔ محرم کی 9 تاریخ ہیں، عاشورہ دوسرے دن تھا، رات عبادت میں گزاری، کیا کیا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہوا ہوگا، کیا کیا دعائیں کی ہوں گی۔ رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ میرے پاس آ رہے ہو، ملاقات ہونے والی ہے۔ سمجھ گئے، شہادت کی گویا بشارت مل چکی۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی، ہر ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ محفوظ رہیں، باقی کوئی بات نہیں ہم جان دے دیں گے۔ ایک خاندان کے لوگ جاتے، کچھ لڑائی ہوتی اور شہید ہو جاتے، یہاں کے لوگ شہید ہونا شروع ہوئے۔ پہلے شروع میں تو جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اہل بیت ایک ایک کر کے، تھوڑے تھوڑے کر کے شہید ہوتے گئے ہوتے گئے۔ آخر اس میں اب ظاہر ایک بہت طویل واقعہ ہے، اور اب اس کو بہت ہی اختصار جو اصل واقعہ ہے، لیکن بہرحال میں اصل تو تاریخی پس منظر بتانا چاہ رہا تھا کہ آخر ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے باقی ساتھی شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر میں جنگ کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ان کے بہت سے گھر کے افراد شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، ظالموں نے کسی کا خیال نہیں رکھا، اور آخر 10 محرم جمعہ کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جیسے ان کی شہادت ہوئی، جنگ رک گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ عمرو بن سعد جو ذمہ دار تھے فوج کے، انہوں نے کہا دیکھو خیموں کے پاس کوئی نہ جائے، وہاں عورتیں، خیموں کے پاس کوئی نہ جائے، ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ شبر جو ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی مقتولین ہیں، شہداء جو ہیں، جتنے شہداء ہیں ان کے سر جسم سے علیحدہ کرو، اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس ہم لے جاتے ہیں، جسم یہیں چھوڑ دو، یہیں پھینک دو، ان کے سروں کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس سر کاٹ کر، پہلے تو کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پر بیٹھ کر سر کاٹنے کا ارادہ کیا، گردن سے کاٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، نہیں کر سکا۔ دوسرا شخص آیا، بدبخت شقی تھا، اس نے کاٹ لیا، ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، وہ خوش ہوا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میری فتح ہو گئی۔ بعد میں بظاہر ایسا ہے کہ قریب کے جو بستی کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے اجسام کو دفن کر دیا وہیں کہیں قریب میں، یہ میدان کربلا میں کہیں مدفون، اس کے قریب میں مدفون ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ جتنا بھی ہوا، یہ سب کا سب کہاں ہوا ہے؟ یزید سے بہت دور، کربلا عراق، ملک شام وہاں سے دور ہے۔ یزید کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا تھا، یہ ابن زیاد کی طرف سے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کیا گیا، جو بھی کیا گیا۔ یزید کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی اور یہ واقعہ اس تک پہنچا، تو اس نے وہ ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ابن زیاد پر لعنت ہو۔ بہرحال اب ہم یہاں سے، ہمیں تھوڑا خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ یزید نے آگے جو باتیں کہیں، یزید بن معاویہ نے، وہ سیاسی تھیں یا دل کی باتیں تھیں۔ ہم کسی کے دل پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے سیاسی لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے پہلے ایک کام کروا لیا، نہیں نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا، تو اب کیا تھا ہم نہیں جانتے، حقیقت کیا تھی۔ لیکن ان کے والد کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کو یہ تاکید تھی یزید کو کہ دیکھو ان کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ خیر، باقی اہل خاندان کے لوگ جو تھے ان کو یزید کے پاس بھیجا گیا، یزید نے ان کا بہت خیال رکھا، گھر کے بچوں کے ساتھ بھی وہ خیال رکھتا تھا، ان کو بچوں کے ساتھ بڑا تعلق بھی ہو گیا تھا، کھیلتے بھی رہتے تھے۔ یہ بہت سی باتیں اس زمانے میں ہوئی یزید کے ساتھ اور ان کے یعنی بچوں وغیرہ کے ساتھ۔ کئی دن وہاں رہے، بہت خیال رکھا، اس کے بعد پھر یہ لوگ دوبارہ اپنے وطن چلے گئے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا، اس میں یزید کا کتنا دخل ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یزید کوئی اچھا آدمی تھا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یزید کا کتنا حصہ ہے، اس بارے میں ہم کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ کب کی بات ہے، یہ 62 ہجری 62 ہجری 10 محرم یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو بڑا عجیب واقعہ تھا۔ لیکن اس کے 2 سال کے بعد 64 میں نہیں، 1 سال کے بعد 63 میں واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کی حکومت کا سے مقابلہ کیا اور انکار کیا، اور وہ ایک مستقل واقعہ ہے، ابھی تو میں صرف اس کا مختصر بتا رہا ہوں کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے مخالفت کی اور اس کا انکار کیا۔ تو یزید نے وہاں ایک فوج بھیجی، مدینہ منورہ ایک فوج روانہ کی، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے تاریخ میں، فوج بھیجی اور یہ 63 اس کے ایک سال کے بعد کی بات ہے، فوج بھیجی اور وہاں مدینہ کے باہر وہ فوج ٹھہری، کہا کہ دیکھو فوج کو کہ جو ذمہ دار تھا اس کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو 3 دن کو مہلت دینا، اگر یہ دوبارہ اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں تو کچھ نہ کرنا، اگر اطاعت نہیں کرتے تو ان کے خلاف جنگ کرنا، اور جنگ کرنے کے بعد پھر 3 دن تک مدینہ کو حلال کر لینا۔ یہ یزید کی زندگی کا تاریک ترین واقعہ ہے۔ کیا تھا؟ جنگ ہوئی اور جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے وہ تو ہوئے، اس کے بعد کیا تھا؟ جب فتح ہو گئی یزید کے لشکر کو، یہ حرہ حرہ بد پتھریلی زمین جو تھی وہاں پر یہ ٹھہرے تھے، واقعہ حرہ کہلاتا ہے، جنگ ہوئی یزید کے لشکر کو فتح ہو گئی، پھر کیا کیا؟ وہ یزید نے کہا تھا 3 دن تک مدینہ کو حلال کر لینا، تو 3 دن تک حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے گھر میں سے لوٹنا ہو لوٹ لو، جس کو مارنا ہو مار دو، جس کو غلام باندی بنانا ہو بنا لو۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ پیش آیا، یزید کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین واقعہ ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، یزید کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اور بہرحال اس وقت بڑے عجیب واقعات ہوئے، یہ مستقل تاریخ ہے واقعہ حرہ کی، جن کو دیکھنا ہو وہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ 3 دن میں جو مظالم ہوئے، تاریخ اس کو ایسی تاریخ ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ کئی عورتیں، پاک دامن عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں اس لیے کہ فوجیوں نے ان پر مظالم کیے تھے۔ بڑے عجیب عجیب حالات تھے، بڑے عجیب واقعات پیش آئے، کئی سو علماء اور صحابہ جو معزز سمجھے جاتے تھے ان کو شہید کر دیا، ہزاروں کو قتل کیا وہ الگ تھے، اور کئی سو تو علماء اور یعنی جو شرفاء تھے ان کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوچا، اس لیے کہ اب اس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، تقریباً 40 سال اس کی عمر ہے، اس لیے کہ 23 میں اس کی ولادت ہے تو یہ 63 چل رہا ہے، تقریباً 40 سال اس کی عمر ہے۔ اس نے سوچا کہ اس لیے کہ ان کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ 80 سے زائد عمر پائی تھی، تو یہ خیال تھا کہ اچھا اب میری حکومت مستحکم ہو جائے اور اطمینان سے حکومت کروں۔ تو حکومت مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ، یہ اس طرح سے حملہ کروایا اور اس طریقے سے مظالم کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کی طاقت ہے، زیادہ جی نہیں سکا۔ تھوڑے ہی عرصے میں 64 میں 64 ہجری میں یزید مر گیا اور امت کو اس کے مظالم سے نجات ملی۔ گویا کہ اس نے ظلم کیا اور بڑا سیاہ ترین واقعہ جو اس کی زندگی کا تھا وہ پیش آیا، پھر چین سے جی نہیں سکا اور تقریباً 40-41 سال کی عمر میں ہی وہ مر گیا۔ اس کو پھر حکومت مستحکم کرنے کے بعد زیادہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی بتانا ضروری ہے، اور وہ ایک مستقل ہے، لیکن بس میں ایک مختصر بتا دیتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں، مارنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں بھی ان پر سزا آئی۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، کسی نے پانی پینے سے روکا تھا، اس کا اتنی پیاس کی بیماری ہو گئی کہ پانی پیتا رہتا تھا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا پیتے پیتے اور اسی سے وہ مر گیا۔ کوئی اندھا ہو گیا، کوئی تھا جس کو خواب میں دوزخ دکھائی جاتی تھی اور اس کا منہ سیاہ ہو گیا تھا، خواب میں دوزخ دیکھ دیکھ کے اس کا منہ جلایا جاتا اور زندگی میں اور جیتے ہوئے میں اس کا منہ سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک وہ تھا جس کا گھر جل گیا، اور پھر مختار ابن ابی عبید جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس نے تو فوج جمع کی اور اہل بیت کی محبت، یزید کا تو چونکہ یزید تو مر گیا، یزید کے بعد پھر مختار ابن ابی عبید نے یہ کہا کہ نہیں میں اہل بیت کی طرف سے قصاص لوں گا، اور ایک ایک کو جس کے بارے میں بھی شک تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں کسی درجے میں حصہ لیا تھا، سب کو قتل کروایا، جتنے مشکوک لوگ تھے سب کو قتل کروایا۔ دنیا میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر سزا آئی، آخرت کی سزا کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بہرحال یہ عجیب عجیب فتنے تھے جو مختلف زمانوں میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ، آج کل بھی طرح طرح کے مختلف حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ فتنے پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آتے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ ہمیں اپنی دین کا، حق بات کا، صحیح باتوں کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث سے جڑنے کی، کہ ان قرآن و حدیث کے علوم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور ہمیں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور صحیح اپنے عمل کو درست رکھیں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور فتنوں سے حفاظت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو کچھ پڑھنے کی باتیں ہیں، جو کچھ کرنے کی عملی چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.